أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام العصر عليه الصلاة والسلام، صلي على محمد، اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي الى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الارض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينا الذي ارتضيته له، ابدله من بعد خوفه امنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. درود پڑھیے محمد و آل محمد. ولادت با سعادت حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، آپ تمام مومنین کرام و تمام راہ روان راہ ولایت و امامت کو مبارکباد عرض ہے. بہت عظیم مہینہ جس میں ہم قرار پائے ہیں، اور اس سے عظیم تر ایام جو انتظار میں ہیں اور انسان کی طرف، مومنین کی طرف آ رہے ہیں تدریجاً. شہر الرسول ماہ شعبان ہے، و شہر اللہ ماہ مبارک رمضان ہے. ماہ شعبان المعظم میں دیگر برکات و نعمات کے ساتھ ساتھ خداوند تبارک و تعالی نے ہدیہ اہل ایمان کو عطا کیا ہے، وہ احسان عظیم کیا ہے، اور وہ آیات شعبانیہ ہیں اور مولود شعبان، اور سب سے بڑھ کر عید شعبانی میں افضل الاعیاد میلاد مسعود منجی عالم بشریت، امام المومنین و امام المسلمین و امام الانس والجن، حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج الشریف. اس روز کی مناسبت سے بہت سارے موضوعات ہیں، جو روز کا تقاضا ہے، لیکن اہم مناسبت یہی مولود یوم، اور ان سے متعلق کچھ مطالب آپ کی خدمت میں جتنا وقت ہے عرائض عرض ہوں گے. مہدویت اسلام کا ایک اہم بنیادی رکن ہے، اور خصوصاً مکتب تشیع میں، لیکن دیگر دینی و اسلامی تعلیمات کی طرح معارف کی مانند یہ رکن دین ناشناختہ ہے، اور نہ صرف ناشناختہ ہے بلکہ کسی حد تک غفلت کی وجہ سے و دیگر عوامل کی وجہ سے مسخ ہوا ہے یہ موضوع. شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ اپنی ایک کتاب کے آغاز میں اپنی طالب علمی کے زمانے کی ایک یادداشت ذکر فرماتے ہیں، اور وہ یہ کہ جب میں دین کا طالب علم بنا پڑھنے کے لیے آیا اور کتب کے اندر میں نے دین کو مشاہدہ کیا. ابھی ابتدائی تعلیم میں نے دین کی حاصل کی تھی تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ حقیقی دین جو قرآن میں ہے, سیرت میں ہے, سنت میں ہے, حدیث میں ہے, تاریخ میں ہے, اس میں اور جو دین لوگوں کے پاس ہے, معاشرے میں ہے, جس کے اوپر لوگ چل رہے ہیں, اس میں بہت فرق ہے. وہ کتابوں کا دین, قرآن کا دین, سیرت و سنت کا دین کچھ اور ہے اور لوگوں کی پریکٹس میں آیا ہوا دین بالکل مختلف ہے. اتنا مختلف ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایک دین کی دو شکلیں ہیں, بلکہ ایسے لگتا ہے کہ یہ دو دین ہیں الگ الگ. یہ کسی اور نے دین بنایا ہے اور وہ کسی اور نے دین بنایا ہے. حقیقت ایسے ہی ہے کہ جو دین لوگوں نے, جو لوگوں تک پہنچا ہے اور لوگوں نے پکڑا ہے اور اپنایا ہے اور اس پر عمل پیرا ہے اور پابند ہیں, اس کا حقیقی دین سے بہت فاصلہ ہے. میں یوں کہوں گا عوامی دین جو عوامی مبلغین نے اور عوامی خطبہ نے عوام کو بتایا ہے وہ اور ہے. چونکہ اسلامی مبلغین کو فرصت نہیں ہوئی, موقع نہیں دیا گیا, مبلغین اسلام تقیے میں رہے, خوف میں رہے, مصلحت اندیشی کا شکار رہے, کسی بھی وجہ سے انہیں یا موقع کم ملا یا انہوں نے مصلحت نہیں سمجھی حقیقی دین کی تبلیغ کریں. عوامی مبلغین نے عوامی چیز کی پرچار فوراً کر دیا, بغیر کسی تقیہ کے, بغیر کسی ججک کے, بغیر کسی خوف و ڈر کے, بغیر کسی رکاوٹ اور مانی کے, بلکہ عوام کی تائید سے, وہ عوام کی مدد سے انہوں نے بھرپور طریقے سے عوامی دین پھیلا دیا. وہ مبلغین اسلام اس حالت میں رہے, لیکن مبلغین عوام کے اندر انہوں نے جو ذہنوں میں بٹھا دیا وہ بیٹھا ہوا ہے. ہر موضوع اس آفت کا شکار ہوا ہے. نمونے کے طور پر آج کا موضوع جو مد نظر ہے, مہدویت. مہدویت سے مراد, مہدویت بنیادی طور پر امامت کا ایک مصداق ہے اس عصر میں. مہدویت عنوان ہے امامت کا اس عصر میں. اس سے پہلے امامت کا نظام, یعنی عصر غیبت سے پہلے و عصر امام حجت سے پہلے امامت ہی کا نظام تھا, لیکن مہدویت کے عنوان کے تحت نہیں بلکہ اور عنوان کے تحت تھا. جو بھی اپنے وقت کے امام تھے ان کی امامت و ان کی پیشوائی کے عنوان کے تحت تھا. جس طرح آپ سنتے ہیں تاریخوں میں آج بھی یہ اصطلاح موجود ہے اور استعمال بھی کی جاتی ہے, علوی. علویت امامت ہی کا ایک عنوان ہے. دو گروہ پیش کیے جاتے تھے, علوی اور اموی. وہ لوگ جو بنو امیہ کے پیروکار و تابع تھے انہیں اموی کہا جاتا تھا, اور ان کے مقابلے میں علوی. علوی یعنی نظام امامت کے معتقد, اعتقاد امامت رکھنے والے. لیکن چونکہ امامت کا مصداق علی علیہ السلام کی صورت میں تھا, اس لیے علوی کہلاتے تھے یہ لوگ. اور بعد میں یہی نام چلتے رہے. عمومی نام علوی ہی ہے, آج بھی علوی کہتے ہیں. علی علیہ السلام کے پیروکار علوی کہلاتے ہیں. کسی خاص علاقے میں, البتہ اور معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. بعض لوگ اس کو اپنی نجات و نسل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اور جیسے سوریہ میں ہے کہ علی اللہی, وہ بھی اپنے لیے علوی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. نعوذ باللہ, جو کہتے ہیں علی اللہ ہیں, ان کو بھی علوی کہا جاتا ہے. لیکن یہ خاص اصطلاح ہے. بالعموم تاریخ کی کتابوں میں علوی پیرو امامت کو کہا جاتا تھا, اور امامی بھی اسی کو کہا جاتا ہے جو امامت کا معتقد و پیروکار ہو. اس عصر میں مہدوی و مہدویت ہے امامت کا عنوان. مہدویت کا تذکرہ باقی تمام عناوین سے منفرد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغاز تبلیغ اسلام میں سے شروع سے ہی ابتدا سے ہی دین کی الف با جب رسول اللہ پڑھا رہے تھے امت کو اسی میں مہدویت کا ذکر بھی فرماتے تھے. جبکہ امام حجت سے پہلے کے آئمہ بیچ میں اور بھی ہیں, علی علیہ السلام سے لے کر امام حجت تک بیچ میں 10 امام ہیں, ان کا تذکرہ کم ہے یا نہیں ہے, لیکن مہدویت کا تذکرہ زیادہ ہے. ان کا تذکرہ اس عنوان سے ہے رسول اللہ کے کلام میں کہ میرے بعد میرے اتنے خلفاء ہوں گے, جانشین ہوں گے, ان کے نام تک بتائے ہیں, خصوصیات بتائی ہیں, لیکن ان کے عصر اور ان کی امامت کے لیے کوئی خاص عنوان نہیں ذکر ہوا, لیکن اس عصر کے لیے خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہوا. اور پھر اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے کلام میں, خطبوں میں مہدویت کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا, اور باقی آئمہ سب گویا ایک طرح سے آئمہ اطہار و رسول اللہ, جس طرح اللہ نے رسول اللہ کو مبلغ اسلام کے طور پر مبعوث کیا ہے کہ آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے, بلغ ما انزل الیک, کہ بعد میں عوام کی مدد سے کچھ لوگوں نے تبلیغ کینسل کر دی ہے, ممنوع قرار دی ہے, ورنہ اصل انبیاء کا اصل کام تبلیغ ہے. یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک, وما علی الرسول الا البلاغ, رسول ہے ہی تبلیغ کے لیے, مبلغ ہیں. لیکن ظاہر ہے آبا اور انبیاء ہمیشہ آپس میں دو لشکر آمنے سامنے رہے ہیں عوام کے لیے, ایک طرف عوام کے انبیاء ہیں, ایک طرف عوام کے سامنے آبا ہیں, اور ہمیشہ انبیاء کو آبا کے سامنے آنا پڑا, اور لوگوں نے ہمیشہ انبیاء پر آبا کو ترجیح دی ہے. جب بھی انہیں انبیاء کی بات بتائی گئی اور ان کے ذہنوں میں پہلے سے آبا کی بات بیٹھی ہوئی تھی تو فیصلہ کرنے میں انہوں نے آبا کی بات کو ترجیح دیا. قرآن میں دسیوں آیات اس موضوع کے بارے میں ہیں, جیسے سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ, انبیاء آ کر لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے دین, اس کی طرف تم آ جاؤ, جواب یہ دیتے تھے کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا, جو ہم نے اپنے آبا سے, بڑوں سے, پہلے والوں سے لیا ہے وہ کافی ہے. انبیاء کو یہ جواب دیتے تھے کہ آبائی عقیدہ, آبائی رسم, آبائی طریقہ, آبائی فرامین, یہ کافی ہے ہمارے لیے, اور اس میں آپ کیا چاہتے ہیں, خراب کرنا چاہتے ہیں ہمارا دین, ہمارا عقیدہ خراب کرنا چاہتے ہیں. حضرت شعیب کو کہتے تھے تم ہمیں خراب کرنے آئے ہو, ہمارے اعمال باطل کرنے آئے ہو, ہم اتنے خلوص کے ساتھ بتوں کے سامنے جھکتے ہیں, پوجتے ہیں, چومتے ہیں, آ کر شک ڈالتے ہو ہمیں بتوں کے بارے میں آپ. حضرت لوط کو کہتے تھے کہ عجیب و غریب باتیں کہتے تھے حضرت لوط کو, اور کہتے تھے ہم آپ کو نکال دیں گے اپنی بستی سے اگر آپ نے ہمارے دین کے مقدسات کے بارے میں کچھ کہا. اور اسی طرح خداوند تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے مختلف آیات میں, مثلاً قوم ہود, حضرت ہود کو اتنے برے الفاظ سے قوم نے یاد کیا, اپنی قوم نے کہا کہ ہماری نظروں میں تو آپ گمراہ ہو, آپ کا عقیدہ بھی خراب ہے, آپ کا عمل بھی خراب ہے, آپ کی سوچ بھی خراب ہے. نبی خدا کو کہتے تھے یہ. یہ قرآن کے اندر ساری آیات موجود ہیں, تذکرے موجود ہیں. انبیاء جب آئے لوگوں کے ذہنوں میں آبا کا ذخیرہ, آبا کا دین بیٹھا ہوا تھا, رچا ہوا تھا, جمع ہوا تھا, اور ایک بات بھی بعضوں نے انبیاء سے نمونے کے طور پر ایک بات بھی نہیں مانی, کہا آبا کا سلسلہ کافی ہے. انا وجدنا آباءنا علیہ, حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا. یہ ہوا کہ انبیاء نے ان لوگوں کو آ کر الہی نظام دیا, آبائی نظام ان کے مقابلے میں تھا, اس وجہ سے عوام کے پاس آبائی سلسلہ اور آبائی دین کے مبلغ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، اس وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں کہ عوام کے مزاج کے مطابق بات کرتے ہیں، آبائی بات کرتے ہیں، الہی بات نہیں کرتے، انبیائی بات نہیں کرتے. انبیاء بھی اسی لیے مشکل میں پڑ جاتے تھے چونکہ عوامی مزاج سے ہٹ کے بات کرتے تھے، عوامی مزاج کے مطابق بات نہیں کرتے تھے، چونکہ قرآن نے روکا ہوا تھا نہ کہ انہیں آتی نہیں تھی بات کرنا. انبیاء جانتے تھے ہر ایک سے بہتر عوامی مزاج کی باتیں کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ انبیاء کے لیے یہ قدغن لگائی ہوئی تھی، پابندی لگائی ہوئی تھی کہ لا تتبع احواءہم، خبردار ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، ان کی مرضیوں کے پیچھے نہیں چلنا، ان کی احوا کے پیچھے نہیں چلنا، ورنہ فساد ہو جائے گا زمین و آسمان کے اندر. ایک لمحے کے لیے بھی ذرا برابر اگر آپ نے ان کی احوا کی پیروی کی، فساد ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغاز تبلیغ دین سے، چونکہ وحی خدا نازل ہوئی اور رسول اللہ کی مأموریت اس وحی کو دریافت کرنا اور اس کو تبلیغ کرنا تھا، دریافت میں بھی اور تبلیغ میں بھی توحید پہلا رکن تھا، اور توحید روح بن کر تمام دین کے اندر موجود ہے، جاری و ساری ہے، سارا دین توحیدی ہے، ہر بات دین کی توحیدی ہے. اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ یہ دین کی بات ہے یا نہیں، تو اس کے اندر توحید دیکھ لو کہ توحید کی مقدار کتنی ہے. اگر توحید کا رنگ پایا جاتا ہے یہ دین کی بات ہے، اگر اس کے اندر توحیدی ذائقہ موجود نہیں ہے، شائبہ نہیں ہے، آپ سمجھے یہ دین نہیں ہے. صبغت اللہ، رنگ خدا، ہر چیز کے اوپر اللہ نے رنگ خدا چڑھا دیا ہے. اب آپ نے اگر دیکھنا ہے کہ یہ الہی ہے، دینی ہے یا نہیں، بہترین کسوٹی اور پیمانہ آپ کے پاس یہ ہے کہ اس میں توحید کا رنگ دیکھ لیں کتنا ہے اس کے اندر توحید کا رنگ. اگر ذرہ برابر شرک ہوا اس کے اندر، وہ دین نہیں ہے. ذرہ برابر 99% توحید ہے و 1% شرک، وہ دین نہیں ہے. چونکہ دین خالص ہے، اللہ للہ دین الخالص، خالص دین، خالص توحید محض خدا کے لیے ہو وہ دین کی بات ہے. لیکن جو محض خدا کے لیے نہ ہو، خدا کے لیے اور غیر خدا کے لیے ہو، وہ دینی بات، وہ دینی کام نہیں ہے. کچھ بھی کرے انسان، لوگوں نے مسجدیں بنائی، خدا نے کہا ضرار ہے، لوگوں نے کعبہ دھویا، کہا نہ یہ عبادت نہیں ہے، یہ فضیلت نہیں ہے، زائرین کو کھانا کھلایا، قرآن کی آیت نازل ہوئی، یہ نہیں ہے بڑا افضل عمل. جو کچھ کیا کسی نے، چونکہ اس کے اندر خلوص کم تھا، خالص چیز نہیں تھی. اگر خلوص اس میں آتا فقط خدا کے لیے، یہ دین کی چیز تھی اور دین کی افضل چیز تھی. نزول دین اور تبلیغ دین میں امامت رکن اصلی کے طور پر رہا ہے. پہلا رکن توحید ہے، اور اہم ترین رکن دین کا ایک امامت ہے. توحید کے ساتھ ساتھ، نبوت کے ساتھ ساتھ، اور ارکان دین کے ساتھ ساتھ، تسلسل کے ساتھ، وقفے کے بغیر امامت کا نزول بھی ہے اور امامت کی تبلیغ بھی ہے. رسول اللہ کے زمانے تک تسلسل کے ساتھ قرآن مجید مسلسل امامت کی یاد دہانی کرا رہا ہے، آیات کے بعد آیات، سورتوں کے بعد سورتیں، بیان کے بعد بیان، ذکر کے بعد ذکر، کہ لوگ امامت کو فراموش نہ کریں، امامت کو بھول نہ جائیں، یہ نہ ہو کہ امامت ان کے ذہنوں سے نکل جائے. چونکہ یہ خدشہ تھا، یہ کھٹکا تھا، اور ایسا ہوا بعد میں. قرآن کریم کی ایک آیت جو میں پہلے سابقہ مجالس میں کافی عرض کی ہے مومنین کی خدمت میں، ان آیات میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب رسول اللہ اس دنیا سے جائیں گے تم کیا کرو گے؟ افا ان ماتا او قتلا، اگر یہ رسول وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم یہ رسول کا راستہ، یہ تعلیمات، یہ دین چھوڑ کر واپس اسی جاہلیت اور جہالت کی حالت پہ جا پہنچو گے؟ آیا واپس وہیں چلے جاؤ گے؟ یہ قرآن پوچھ رہا ہے ان لوگوں سے جن کو رسول اللہ دین سکھا رہے ہیں کہ بھائیو ساتھیو، تم رسول اللہ کے ساتھ تو دیندار کہلا رہے ہو، یہ بتاؤ رسول اللہ کے بعد کیا کرو گے؟ تم جاری رکھو گے اس راہ کو یا چھوڑ جاؤ گے؟ قرآن پوچھ رہا ہے کہ عقب میں چلے جاؤ گے، انقلاب عقبی کرو گے، واپس لوٹ جاؤ گے، یا اس راہ نبوی کو جاری رکھو گے؟ اب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کوئی تاریخ وہ آپ کو بتائے گی کہ امت رسول اللہ کے بعد اس نے عقب نشینی کی، جس طرح قرآن کریم نے پیشن گوئی کی ہوئی تھی کہ تم عقب نشینی کرو گے راہ رسول اللہ سے، یا پیش قدمی کرو گے، آگے بڑھو گے، جہاں تک سلسلہ رسول اللہ نے پہنچایا ہے اسے لے کر تم اس سے آگے بڑھو گے، نہ کہ اسے محفوظ رکھو گے۔ امت کا کام میراث رسول کو محفوظ رکھنا نہیں ہے، بلکہ میراث رسول کو لے کر آگے بڑھانا ہے، اس کے مقصود تک، اس کی منزل تک پہنچانا ہے اس کو۔ لیکن قرآن یہ پوچھ رہا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے رسول کے بعد؟ عقب میں لوٹو گے، عقبی انقلاب کرو گے، یا نبوی راہ کو آگے جاری رکھو گے، پیش قدمی کرو گے آپ؟ خوب، آپ سب سنتے ہیں، گواہ ہیں کہ امت رسول اللہ نے رسول اللہ کے بعد پہلی عقب نشینی کی، اسی دن جس دن رسول اللہ اس دنیا سے گئے، آنکھ بند ہوئی، جسد مطہر دفن نہیں ہوا ابھی۔ پہلی عقب نشینی امت نے کس سے کی؟ نماز سے نہیں کی، قرآن سے نہیں کی، روزہ و عبادت سے نہیں کی، کسی اور چیز سے نہیں کی، توحید سے نہیں کی، فقط امامت سے کی۔ پہلی عقب نشینی امت نے امامت سے کی، اور اس دن سے جن اماموں نے، جن پیشواؤں نے عقب نشینی کی، عقبی انقلاب کے لیڈر، جنہوں نے امت کو کہا کہ واپس پلٹو بھائی، رسول اللہ کی راہ کو آگے نہیں بڑھانا، آگے نہیں جانا، امامت کے بغیر ہم نے دین کا سلسلہ آگے چلانا ہے، انہوں نے ایسی سنت قائم کی۔ یہ عجیب بات ہے، جو کچھ انہوں نے سنتیں قائم کی آج تک سب ان پر سختی سے پابند ہیں۔ مثلا خوب، کچھ لوگ تھے جنہوں نے مستحب نماز، دین میں ہے کہ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے مستحب نماز۔ اب یہاں بہت سارے مسائل فقہی پیش آتے ہیں، عید کی نماز اصل میں واجب ہے، عصر غیبت میں شیعہ فقہا کہتے ہیں کہ چونکہ امام نہیں ہے اس لیے نہیں ہے واجب، ورنہ اصل میں واجب ہے نماز عیدین، عید فطر و عید قربان دونوں کی نماز واجب ہے، جمعہ واجب ہے۔ لیکن فقہا استنباط کرتے ہیں دلائل شرعیہ سے کہ چونکہ اس زمانے میں امام معصوم نہیں ہے، لہذا مستحب ہیں یا واجب تخیری ہیں یا واجب دیگر ہیں، یہ فقہی مسائل ہیں، اصل واجب ہیں یہ چیزیں۔ خب، آپ توجہ فرمائیں کہ مستحب نماز جماعت سے پڑھنا، یہ سنت قائم کی، شیعہ نہیں پڑھتے لیکن دوسرے مسلمان پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے سنت قائم کی، ہم کہیں کہ رسول اللہ نے نہیں کی، منع کیا، کہتے ہیں بے شک کریں، جب بڑے بزرگوں نے کر دی ایک سنت قائم تو ہم کیوں ہونے والے ہیں پیچھے ہٹنے والے، لہذا مستحب نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، یہ سنت ہے، ابھی تک جاری ہے۔ اسی طرح امامت کو کہا نہیں، امامت سے نہیں چلانا نظام، الیکشن سے چلانا ہے، اور طریقوں سے چلانا ہے، اس میں شیعہ بھی شامل ہو گئے ساتھ، امامت سے نہیں چلانا نظام، حکومت امامت کی نہیں ہوگی، امام حاکم نہیں ہوگا، لوگوں کا منتخب نمائندہ حاکم ہوگا۔ امامت کی عقب نشینی آج تک جاری ہے، 1400 سال تک جاری ہے، 1436 سال ہجرت کو ہو گئے ہیں، ویسے 1449 سال بعثت کو ہیں، 1449 سال چونکہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد امت نے امامت سے عقب نشینی کی، اور آج تک امامت کے بغیر ہیں۔ امامت رکن ہے، اساس ہے، لیکن بطور نظام، نہ بطور عقیدہ۔ امامت کے کئی تصورات ہیں، کئی تفسیریں ہیں، عوامی مبلغین عوام ایک طرح سے امامت پیش کرتے ہیں، مبلغین اسلام ایک طرح سے امامت پیش کرتے ہیں، اور ہر طبقے کا پیشوا و مبلغ ایک طرح سے امامت کی تفسیر کرتا ہے۔ یہی ابھی آپ کی خدمت میں نے ایک بہت اہم متن قرات کیا ہے دعائے شریف افتتاح کا. اس دعائے شریف میں جو ابھی تعارف کرواؤں گا میں نے جو سرنامہ کلام جو جملات نورانی پڑھے ہیں ان میں ایک آیت کی طرف اشارہ ہے کہ کل گزشتہ شب کی گفتگو میں وہ آیت سرنامہ کلام قرار دی تھی. یہ آیا سورہ نور کی آیت ہے آیا 55 جس میں خداوند تبارک و تعالی نے مومنین کو وعدہ دیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. خداوند تبارک و تعالی نے وعدہ دیا اہل ایمان کو کہ ہم تمہیں زمین کا وارث بنائیں گے خلیفہ بنائیں گے, اور دوسرا وعدہ اللہ تعالی نے انہیں یہ دیا لیمکنن لہم دینہم الذی ارتضا لہم, اور خدا کا پسندیدہ دین تمہارے لیے اسے مضبوط و محکم و مستحکم کریں گے, اور تیسرا وعدہ خدا کا ہے لیبدلنہم من بعد خوفہم امنا, اور خوف و ہراس کے بعد امن و امان تمہارے لیے قائم کریں گے. یہ تین وعدے ہیں خداوند تبارک و تعالی نے مومنین کو دیے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے مومنوں کو ملے گی, اللہ کا وعدہ ہے مومنوں کو کہ دین تمہارا حاکمیت اس کی ہوگی تمکین ہوگی تمکین دین, اور تیسرا وعدہ یہ ہے کہ یہ خطر و یہ ناامنی ختم ہو کر امن و امان خداوند تبارک و تعالی تمہارے لیے قائم کر دے گا. آج ہم جائزہ لیں کہ ہر نظام دنیا میں قائم ہے, ہر نظام کسی نے بھی بنایا ہے, پارلیمان نے بنایا ہے, وہ شرق میں بنا ہے, وہ غرب میں بنا ہے, بشر نے بنایا ہے, وہ مدینہ میں بنا ہے, وہ کہیں بھی بنا ہے اس کی کوئی نہ کوئی شکل کہیں موجود ہے. امامت کی طرف رجحان نہیں, کیوں نہیں کہ امامت کے تصورات عوام نے اور عوامی مبلغین نے دیا کہ یہ امامت ہوتی ہے, ایک تصور علماء نے دیا لیکن علماء عقائد نے کلامی امامت, ایک ہے صوفی امامت. اکثر جو شیعہ کے ذہن میں جو تصور پایا جاتا ہے یہ صوفی امامت کا ہے. قرآنی امامت الگ ہے, قرآنی امامت کا چہرہ ہلکا سا علامہ اقبال کے کلام میں نظر آتا ہے. صوفی امامت عام ہے, ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے, تذکرے بھی ہیں, شعر و شاعری و سب کچھ. صوفی امامت یہ ہوتی ہے کہ صوفیاء کے ہاں بہت ہی مقدس شخصیات جو قطب ہیں, جو ابدال ہیں, جو بڑے اعلی منزلوں پر فائز ہیں, جو عالم ملکوت میں ہیں, جن کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہے لیکن زمین سے کوئی سروکار ان کا نہیں ہے, زمین پر کوئی اختیار ان کا نہیں ہے, یہ صاحب کرامات ہوتے ہیں, یہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں, ان کے ہاتھوں سے معجزے سرزاد ہوتے ہیں, اور ہمیں ان سے ضرور مرتبط ہونا چاہیے, متمسک ہونا چاہیے اپنی روزمرہ مشکلات کو حل کرنے کے لیے. بیمار ہو جاؤ تو ان کے پاس ہو, یہ ہاتھ پھیریں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے, بے اولاد ہو ان سے مانگو یہ اولاد دے دیں گے, اگر بزنس نہیں چل رہا ان سے دعا کرو بزنس چل جائے گا, اگر کوئی اور کام کرنا چاہتے ہو برکت کے لیے ان کے پاس آ جاؤ. جس طرح ان کے مرشد پیر بزرگ مانوی شخصیات پوری دنیا میں ہیں, پاکستان میں بھی موجود ہیں, اور ممکن ہے یہاں اہل مجلس میں بھی بہت سارے شاید اس مقام عالی پر فائز ہوں, یا ممکن ہے کسی کے مرید ہوں, بیعت کی ہوئی ہو کسی کی, شناخت شدہ شخصیات ہیں. اگر یہ وفات پا جائیں ان کے مزار زندگی سے بھی زیادہ ان کی قبریں زیادہ کرامت کی جگہ بن جاتی ہیں, یعنی جب زندہ تھے اتنی کرامتیں نہیں دکھاتے تھے, جب وفات پا گئے ان کے مزاروں پر زیادہ کرامتیں ہوتی ہیں. یہ صوفیت ہے, یہ صوفیت کا تصور ہے کہ ایسی مانوی شخصیات کی بشر کو ضرورت ہے جو حکومت میں نہیں ہوں گے, حاکم نہیں ہوں گے, قاضی نہیں ہوں گے, اور کوئی کام دنیاوی، چونکہ دنیا سے دور ہونا ضروری ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے. سیاست و حکومت دنیا ہے، عدالت و قضاوت دنیا ہے، معیشت و معاشرت دنیا ہے، یہ مقام نصیب ہوتا ہے یہ سب کو چھوڑنے سے. یہ مقام عظمیٰ، یہ مقام معنوی، قطب و ابدال، اور انسان پاک و پاکیزہ بنتا ہے جب دنیا چھوڑ دے. دنیا کی وجہ سے تو یہ مقام نہیں ملتا، اور یہ مقام جب انسان دنیا چھوڑ کے وہ حاصل کرتا ہے، دنیا داروں کے مسائل حل کرتا ہے. جب صاحب کرامت بن جاتا ہے صوفی، تو جتنے مسائل حل کرتا ہے وہ سارے دنیاوی مسائل حل کرتا ہے. دنیا چھوڑنے سے اس کے اندر ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ ہر ایک کے مسئلے حل کرتا ہے. روٹھے ہوئے شوہر منا لیتا ہے، روٹھی ہوئی بیویاں منا لیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دے دیتا ہے، کم تنخواہوں والوں کی تنخواہ بڑھا دیتا ہے، پروموشن ہو جاتا ہے، ہر قانونی غیر قانونی کام وہ ہو جاتا ہے، سب کو سب کے قدموں میں لے آ جاتا ہے، بہو کو مدد دیتا ہے ساس کو تسخیر کرنے میں، ساس کو تعویذ دیتا ہے بہو کو تسخیر کرنے میں. دنیا اس نے چھوڑی، معنوی مقام حاصل کیا، اور حل کر رہے سارے دنیاوی معجزے دکھا رہا ہے، لوگوں کو خدا کی طرف نہیں لے کے جا رہا، یہ روزمرہ کے کام کر رہا ہے، ان کے کام کاج نکال رہا ہے. یہ نہیں کہ بشر کو خدا بتا رہا ہے کہ آ میں تجھے خدا سے ملاتا ہوں، تیرا رب کون ہے، تیرا مالک کون ہے، تیرا خالق کون ہے. یہ امامت کا تصور صوفیت کا ہے، قرآن کا نہیں ہے، اسلام کا نہیں ہے، رسول اللہ کا نہیں ہے، آئمہ اطہار کی تبلیغ کا نہیں ہے یہ تصور امامت. امامت قرآنی سرپرستی ہے، امامت قرآنی پیشوائی کا نام ہے، امامت قرآنی انسان کی زندگی کے اختیار کا نام ہے. ولی صاحب اختیار کو کہتے ہیں کہ جس کو اختیار دے دیا جائے. بچے کا ولی باپ ہے، بچے کا ولی باپ یہ نہیں ہے کہ اس کو تعویذ دے گا، بچے کا ولی باپ یہ نہیں ہے مانا اس کا کہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا بخار ختم ہو جائے گا. باپ ہزار ہاتھ پھیرے، ماں کے ہاتھ پھیرنے سے پھر بچے کو کچھ تسکین محسوس ہوتی ہے بیماری میں، اور باپ کے ہاتھ پھیرنے سے شاید ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن باپ ولی ہے. پھر بھی ولی کا مطلب اختیار اس کا ہے، اختیار باپ کو دیا ہے بچے کا، اس نے تیرے فیصلے کرنے ہیں، اس نے تجھے حکم دینا ہے، اس نے تجھے روکنا ہے، اس نے تجھے منع کرنا ہے، اس نے تجھے سب کچھ دینا ہے، بس یہ ولی ہے تیرا. اسی طرح زوجہ کا ولی شوہر ہے، اسی طرح آپ دیکھیں فقیر کا ولی قیم حاکم شر ہے، اموال کا ولی، اوقاف کا ولی، وقف کا ولی، بیت المال کا ولی، ہر چیز کو ولایت سے حل کیا گیا اور چلایا گیا ہے، ہر شعبے کا ولی بنایا گیا ہے. ولی سے مراد یعنی اختیار دیا گیا، جیسے آپ متولی کہتے ہیں. کبھی کبھی ہم خود بھی بنانا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ مسجد کا متولی ہے، یہ امام بارگاہ کا متولی ہے. کس نے بنایا؟ وہ ہم نے بنایا ہے. آپ بنا سکتے ہیں، وہ بنا سکتے ہیں، نہیں بنا سکتے، ہم نے بنا دیا ہے، بس ہمارے بنانے سے بن جاتا ہے، ہم نے بنا دیا ہے. ولی ولایت اختیار کا نام ہے، امام ولی ہے یعنی اختیار، با اختیار ہے. صوفیوں کا مرشد با اختیار نہیں، کسی چیز کا اختیار نہیں ہے. لوگوں کی بزنس کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے، صرف برکت کے تعویذ دے، صرف کرامتیں دکھائے. اگر یہ ولی، یہ جیسے بچہ مانگا، جیسے بچے کی شفا مانگی، اگر یہ کہہ دے کہ اپنے بچے کو داخلہ فلاں جگہ دو، نہیں مانتے اس کی بات، چونکہ آپ کو اختیار نہیں ہے، اختیار داخلے کا اختیار ہمیں، بچے کا ایڈمیشن کہاں ہونا ہے. آپ صرف یہ کرو کہ جہاں ہم نے اس کو ایڈمٹ کروایا ہے پاس ہونے کا تعویذ دے دو. آپ مرشد ہو، آپ مانوی ہستی ہو، شخصیت ہو، داخلے میں مداخلت نہ کرو. ہم نے کہاں اس کو داخل کرانا ہے، ہم نے کہاں اس کو بھیجنا ہے. اللہ نے جو امام بنایا وہ صوفیوں کا امام کی طرح نہیں ہے بے اختیار، ایسا مانوی کا ولی جو لوگوں کو صرف دنیاوی مسائل حل کر رہا ہے، بلکہ خدا نے ان کو اختیار دیا بشر کی زمام، مومنوں کی زمام میں زندگی ائمہ کو سپرد کر دی. آپ ہیں ان کے متولی اور آپ ہیں ان کے ولی اور والی. یہ امامت کی روح ہے، یہ حقیقت امامت ہے. اس لیے قرآنی امامت جدا ہے اور عوامی امامت الگ ہے، و صوفی امامت الگ ہے. مہدویت امامت کا ایک اہم چیپٹر ہے، بہت ہی اہم ہے، خصوصاً اس زمانے میں، چونکہ ہے ہی اسی زمانے کے لیے بہت اہم ہے. وہ سبق جو نہ کوئی پڑھاتا ہے نہ ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور نہ ہی چھیڑتا ہے کوئی اس موضوع کو. خوب آج آپ مجبور ہیں چند جملے اس پر سننے کے لیے, چونکہ اختتام محفل تک آپ نے یہاں انشاءاللہ تشریف رکھنی ہے. خوب آپ کی اس مجبوری سے میں فائدہ اٹھا کر چند جملے اسی موضوع پر آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. مہدویت, امامت, یہ کا نام ہے اس عصر کے لیے, یعنی اللہ کے نظام کا نام مہدویت ہے, اللہ کے نظام حکومت کا نام, نظام سیاست کا نام, نظام انسان کا نام, نظام اسلام کا نام, نظام ایمان کا نام مہدویت ہے. کہ امامت کے ذریعے آپ نے مہدویت, عزیزان اللہ کا نظام, لیکن کون سا نظام, نہ آپ کے گھر کے لیے فقط, آپ کی قبر کے لیے فقط, جیسے شیعوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ امامت قبر کے لیے ہے, چونکہ مولا علی کا وعدہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا ہے ہم نے کہ قبر میں ملیں گے. دنیا میں ہم ایم پی اے, ایم این اے, پرائم منسٹر, چیف منسٹر, یہ ہیں, ان کے ساتھ ہیں, یہ ہمارا نظام چلائیں گے, چونکہ حکومت ان کی ہے, آپ کی تو نہیں ہے حکومت. ہم دنیا میں آپ سے رہ کر آپ کے ساتھ رہ کے کیا ملے گا, جو آپ کے ساتھ اس وقت تھے ان کو کیا ملا, جو کی روٹی. تو دنیا تو ہمیں ان کے ساتھ رہنے دو, ناکے پہ جب پھنسیں گے وہاں پر آپ آ جانا منکر نکیر کے سامنے. لہذا قبر میں مولا علی کو ٹائم دیا ہوا ہے کہ وہاں سے ہم آپ آ کے ہمیں چھڑا لیں. لیکن یہ ہمارا اپنا عوامی ذہنیت ہے اور عوامی مبلغین نے یہ بات ہمارے ذہن میں ڈالی ہے. اللہ نے پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی درمیان میں اس سب کا اختیار خدا نے امام کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ تمہاری زندگیوں کا اختیار یہ ولی رکھتا ہے, اس نے جو اس نے کہنا ہے تمہیں وہ انجام دینا ہے. امامت آپ کے شہر کے لیے, امامت آپ کے ملک کے لیے, امامت پورے عالم و پورے جہان کے لیے اللہ کا نظام ہے. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اللہ کا وعدہ ہے اہل ایمان و اہل عمل صالح کے ساتھ کہ اگر تم ایمان لے آؤ اور وہ اعمال بجا لو جو خدا نے تمہارے فرائض رکھے ہیں, مقرر کیے ہیں, وعدہ خدا کا کیا ہے, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ, کہ خدا تمہیں حاکم بنا دے گا, خلیفہ بنا دے گا, وارث زمین بنائے گا. کمستخلف الذین من قبلہم, جس طرح پہلے خدا نے یہ کام کیا ہے, پوری زمین کا وارث, نہ صرف ایک محلے کا, ایک شہر کا, ایک انجمن کا یا ایک بلڈنگ کا, پوری زمین اہل مومنین کے لیے خدا نے یہ وعدہ دیا ہے کہ مومنین کی کو کہ تم خلیفہ, تم حاکم, تم رہنما اور پیشوا دنیا کے بنو گے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي اِرْتَضَى لَهُمْ, اور تمہارے دین کو خدا محکم و مستحکم و مضبوط کرے گا ایسا کہ کوئی اس کو ہلا نہیں سکے گا. کل شب اس آیا کی ہلکی سی تشریح کی تھی, آج نہیں کرتا, وقت نہیں ہے. اور تیسرا وعدہ اللہ کا یہ ہے کہ خوف و خطر و ہراس و ڈر سب ختم کر کے, وَلَا يُبَدِّلَنَّ خَوْفَهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور خطر و ناامنی یہ سب ختم کر کے اور امن قائم ہو جائے گا پوری زمین کے اوپر. خب سب جانتے ہیں کہ یہ کام ابھی تک ہوا نہیں ہے, پوری زمین کے اوپر ایسا نظام برپا نہیں ہوا جس میں مومنین کی پوری زمین پر حکومت ہو. مومنین کی زمین پر حکومت نہیں ہے, مومنین کی اپنے گھروں کے اوپر ایمان کی حکومت نہیں ہے, مومنین کی اپنے شہروں میں حکومت نہیں ہے. لیکن اللہ کا فرمانا ہے کہ وعدہ یہ ہے اللہ کا کہ پوری زمین پر حاکمیت ہوگی اور دین کی حاکمیت ہوگی, دین حاکم ہوگا مضبوط و استوار, اور پھر خوف و ہراس ختم ہو کر امن قائم ہو جائے گا. یہ پوری زمین کے لیے, یعنی پورے عالم کے لیے, پورے جہان کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے یہ وعدہ دیا ہے. اس وعدے کے پورا ہونے میں ایک حصہ مومنین کے حوالے کر دیا اور ایک شعبہ اس کا اللہ نے فرمایا وہ میرا وعدہ ہے, کچھ مومنین کا کام ہے اور کچھ میرا وعدہ ہے. جب مومنین اپنا مرحلہ پورا کر دیں گے وعدہ خدا پورا ہو جائے گا. آپ سب شاہد ہیں، گواہ ہیں اور جانتے ہیں، مطالعہ کیا ہوا ہے، نہ بھی کیا ہوا ہو اتنا معلومات سب کو ہیں کہ آج تک ایسی حکومت عالمی و جہانی الہی قائم نہیں ہوئی جس کی طرف قرآن نے ارشاد فرمایا ہے و رہنمائی کی ہے. اس کو ابھی ہونا ہے پورا. علماء شیعہ و سنی سب متفق ہیں کہ یہ حکومت قائم ہوگی، یہ بعد میں قائم ہوگی. اب ظاہر ہے کہ وہ مبلغین ہر طرح کے ہوتے ہیں، وہ اس کو فٹ کرتے ہیں. میں کل بھی اشارہ کیا تھا کہ بعض نے کہا ہے کہ یہ آیت آئندہ کے لیے نہیں بلکہ ماضی کے لیے اتری ہے، اور انہوں نے عجیب و غریب تفسیر اس کی ہے کہ اشارہ کیا، میں یہاں اس طرف نہیں جاؤں گا. عزیزان، مہدویت اللہ کا عالمی نظام امامت ہے، اور یہ مہدویت کی امانت، یہ امامت کا نظریہ و نظام امانت کے طور پر آپ کو دیا گیا ہے، شیعہ کو دیا گیا ہے. نہ اس لیے کہ اس کو مسخ کریں اور اس کو توڑ مروڑ کر پیش کریں اور اس سے فقط کرامات دنیا حاصل کریں، بلکہ اس نظریہ کے لیے نجات پوری بشریت و امت کے لیے حاصل کریں. یہ عالمی حکومت کا نظام ہے، پوری زمین کے لیے نظام ہے، نہ ایک شہر کے لیے، نہ ایک گھر کے لیے، نہ ایک ملک کے لیے، فقط نظام امامت و ولایت عالمینی نظام ہے، عالمی نظام ہے. اس عالمی نظام کو قرآن نے ذکر فرمایا، رسول اللہ نے ذکر فرمایا، اور خود صاحب عصر نے ذکر فرمایا. یہ دعا جس کا میں نے ایک حصہ آپ کی خدمت میں پڑھا ہے، دعائے افتتاح کے نام سے معروف ہے، چونکہ شروع ہوتی ہے اللہم افتتح ہو، میں آغاز کرتا ہوں تیری حمد کا اور ثنا کا تیرے نام و حمد کے ساتھ، اس وجہ سے اسے دعائے افتتاح کہتے ہیں. یہ دعا منقول ہے حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف سے. اس دعا میں الحمدللہ اللہ تعالی نے توفیق دی، جب قم مقدسہ میں توفیق تھی، شرف نصیب تھا وہاں قیام کا اور طالب علمی کا، اس زمانے میں اس پوری دعا کی تفسیر کئی سال لگے البتہ طلاب کی خدمت میں عرض کی تھی، جو شاید ضبط ہوئی ہوئی ہے، ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے، لیکن کتابی شکل میں ابھی نہیں آئی. مکمل طور پر دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اس دعا کی مکمل تفسیر مومنین کی خدمت میں آ جائے. اس دعا میں کئی حصے ہیں، اس کا ایک حصہ دعا کا، دعا حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف سے ہے، اور دعا کا دوسرا حصہ حضرت نے مہدویت کے بارے میں بیان فرمایا ہے. چونکہ دعا وہ مطلب بنتا ہے جو انسان کا ہم غم ہو. مثلا آج کل آپ دعا کیا کرتے ہیں، وہ چیز جو آپ کے ذہن پہ سوار ہو گئی ہے. اگر کوئی بیمار ہے تو آج کل ہر جگہ جاتے ہیں، جی یہ بیمار ہے جی دعا کر دینا، التماس ہے دعا، جی ہر ایک سے کہتے ہیں دعا کرنا یہ ٹھیک ہو جائے. حالانکہ آپ کے دلچسپی کے ہزاروں موضوع ہیں، لیکن دعا فقط بیمار کے لیے کروا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت میرے ذہن پر ہم و غم، میرے اعصاب پر یہی چیز سوار ہے، اس لیے میں دعا کرا رہا ہوں. اگر کسی کو بزنس میں کوئی نقصان ہے خدا نخواستہ، تو وہ دعا کراتا ہے، جی آج کل کچھ کرائسز ہیں، آپ دعا کریں خدا توفیق دے اور مشکل حل ہو جائے. اگر اور کسی شعبے میں مشکل پیش آئے، وہ مشکل جو ترجیح اول کے طور پر ہو، جو سب سے نمایاں چیز ہو، جو انسان کے اعصاب و ذہن پر سوار ہو جائے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم جو دعائیں کرتے ہیں، دعاؤں سے انسان کا دین بھی پہچانا جاتا ہے، اس کی شخصیت بھی پہچانی جاتی ہے. جیسے خواب ہیں، خوابوں سے سب چیز کھل جاتی ہے، سارے راز فاش ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے. خوب اچھا ہے نہ بتائیں اپنے خواب دوسروں کو، تاکہ پہچانے نہ جائیں. اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے ستار العیوب نے، اور خواب کھول کے بتائیں گے تو پتہ چل جائے گا. خصوصاً اگر کوئی خواب جانتا ہے تو وہ ڈھونڈ لیتا ہے کہ یہ آدمی کیسا سوچ والا ہے، کیسا انسان ہے. مثلا لالچی کو ایک طرح کے خواب آتے ہیں، بخیل کو ایک اور طرح کے خواب آتے ہیں، کنجوس کو الگ طرح کے خواب آتے ہیں، اور ہر ایک کے خواب الگ اپنے اپنے خواب ہیں. اس کے بزدل کے الگ خواب ہیں، اور دوسرے آفتوں میں مبتلا انسانوں کے الگ خواب آتے ہیں. خوابوں کی دنیا انسان کے انکشافات کرتی ہے باطن کا. اسی طرح دعائیں بھی, دعائیں جو انسان کے منہ سے بے ساختہ نکلتی ہیں, کچھ تو ایسی ہیں جو ہم تبرکن پڑھتے ہیں, تعبدن پڑھتے ہیں, ثواب کی خاطر پڑھ دیتے ہیں, لیکن کچھ دعائیں ایسی ہیں جو بے ساختہ ہمارے منہ سے نکلتے ہیں کہ اللہ یہ کر دے. جس طرح عموماً آپ دیکھتے ہیں ماں گرب غصے میں آ کے بچے کے لیے بد دعا نکال دیتی ہے, تو مر جائے, تو غرق ہو جائے, تیرا بیڑا غرق ہو جائے. لوری مائیں عموماً جو خیر مانگتی ہیں اللہ سے وہ بچوں کے لیے یہی ہے, قبول نہیں ہوتی چونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ ایسے سنجیدہ نہیں ہے, جدی نہیں ہے, غصے میں کہہ رہی ہے, گھبرا گئی ہے ابھی, اس وجہ سے یہ بات کر رہی ہے. ورنہ اگر قبول ہو جائے بیڑا ابھی غرق ہو جائے گا, سارا مسئلہ وہیں خراب ہو جائے گا. یہ بیڑا چلتا رہے بہتر ہے, ایسی دعائیں نہ مانگے مائیں. لیکن بے ساختہ دعا بتاتی ہے کہ اس پہ کیا گزر رہا ہے, کس حالت میں, کیا پریشانی ہے, آج کل کس جھنجٹ میں پھنسا ہوا ہے. دعا انسان کی ذہنیت, انسان کی سوچ, انسان کا نظریہ کو کشف کرتی ہے دعا, بسا اوقات ڈائریکٹ, بعض اوقات انڈائریکٹ. اب آئمہ نے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں یہ اس لیے نہیں سکھائی کہ آپ کی سوچ کی ترجمان ہیں, بلکہ اس لیے سکھائی ہیں کہ یہ دعائیں پڑھو تاکہ آپ کی سوچ دعاؤں کی طرح بن جائے. چونکہ آپ سوچتے نہیں ہو, جن مغزوں سے یہ دعا نکلے وہ نہیں ہے ابھی آپ کی سوچ, آپ کچھ اور طرز کے لوگ ہو, جبکہ آپ کو دعا اور طرز کی کر. مثلا دعائے کمیل پڑھی, ہم میں سے کسی کی بھی ترجمانی نہیں ہے دعائے کمیل کے اندر. مولا علی کی ہے ہماری, جو ہمیں وہ چیزیں نہیں چاہیے. مولا علی کیا چاہتے ہیں, خدا بندہ یہ گناہ بھی معاف کر دے, وہ گناہ بھی معاف کر دے, یہ بھی معاف کر دے, وہ بھی معاف کر دے, اے پروردگار تیری دوری برداشت نہیں کر سکتا. ذرا یہ میری ترجمانی تو نہیں ہو رہی, کیوں کہ میں تو خدا سے دوری پہ ہی تو خوش ہوں, اس لیے تو عید بنی ہوئی ہے, اس لیے تو سارے کام کرتا ہوں کہ دور ہوں. اگر دوری ختم ہو گئی تو میرے تو یہ اللہ تللے سارے ختم ہو جائیں گے. یہ مولا علی ہے خدا ون تعالیٰ سے طلب کر رہے ہیں کہ اے پروردگار ہر تکلیف برداشت ہو سکتی ہے, تیری دوری و فراق برداشت نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے یہ ہماری ترجمانی نہیں ہو رہی, ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے اے مومن یہ دعا مانگ تاکہ تیری سوچ اس طرح سے بن جائے, تیری ذہنیت اس طرح سے بن جائے, تیرا تفکر اس طرح سے بن جائے, تیری زندگی اس طرح سے بن جائے. دعائیں قالب ہیں, سانچہ ہیں, اور ہم مواد ہیں, میٹیریل ہیں. اس سانچے میں ڈھلیں, دعاؤں کے سانچے میں ڈھالو اپنے آپ کو. آئمہ معصومین نے جو کچھ فرمایا ہے, ہم اپنے آپ کو نرم کریں. اس لیے دعا کے لیے نرم دل چاہیے, چونکہ سخت دل, سخت کھوپڑی ڈھلتی نہیں ہے, پگھلتی نہیں ہے. بعض ایسے ہیں بچپن سے لے کر ابھی تک ذرہ برابر چونٹی جتنا فرق نہیں آیا ان کو, جو غلط عادت بچپن میں تھی بڑھاپے تک وہی عادت ہے ان کے اندر, بدلتے نہیں ہیں. خوب ظاہر ہے کہ ایسا آدمی تو قالب میں نہیں ڈلتا. قالب سانچا, سانچے میں پگھلی ہوئی چیز ڈلتی ہے. سونا اور میٹل پہلے پگھلاتے ہیں, پھر سانچا بناتے ہیں, اس میں ڈالتے ہیں, وہی شکل بن جاتی ہے جو ہم چاہتے ہیں. ہم اگر چاہتے ہیں وہ بنے جو اللہ کو پسند ہو تو ہمیں پگھلنا پڑے گا عزیز من, ٹھوس حالت سے, اس منجمد حالت سے, پتھریلی حالت سے, جو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ تمہاری حالت پتھریلی ہو گئی ہے, سنگلاخ ہو گئی ہے, سنگ کی طرح ہو گئے ہو. ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة, سختی میں تم پتھر اور پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے ہو. پتھر تو کسی قالب میں سانچے میں نہیں ڈلتا, پتھر کو جہاں ڈالو پتھر ہوتا ہے, پگھلی ہوئی چیز کو جہاں ڈالو ویسے ہی بن جاتی ہے جیسے سانچا ہے. دعائیں آئمہ کا سانچا ہے, توحیدی سانچا ہے, فرما ہے. اس کے اندر پگھلا ہوا انسان, نرم دل والا جب جاتا ہے وہ ویسے ہی بن جاتا ہے جیسے دعا کر شکل ہے, جیسے دعا کا روپ ہے, جیسے مولا علی چاہتے ہیں مومن ویسا بن جاتا ہے. لیکن ہٹ درم مومن وہ دعا پڑھتا ہی نہیں ہے, دعا کی طرف آتا ہی نہیں ہے, سختی اپنی ختم نہیں کرتا, تبدیلی نہیں آتی, نرمی نہیں آتی اس کے اندر. ان دعاؤں کے اندر یہ تعلیم ہے. ایک اہم موضوع امام نے ہمیں یہ بتایا کہ جو تمہارے سروں پہ سوار ہو جائے, پاکستانیوں کے سروں پہ سوار ہو جائے ایک موضوع. کیا موضوع؟ مہدویت. لیکن نہ صوفی مہدویت اور نہ عوامی مہدویت اور نہ کلامی مہدویت, قرآنی مہدویت. مہدویت یعنی غلبہ دین، مہدویت یعنی حکومت عالمی جہانی اللہ کی، اسلام کی، تشیع کی عالمی حکومت کا نام، امامت کی عالمی حکومت کا نام مہدویت ہے۔ یہ چیز تمہارے اوپر چھا جائے، سوار ہو جائے تمہارے ذہنوں پر، اور جب کسی پر کوئی چیز سوار ہو جاتی ہے وہ ہر بہانے سے وہی بات کرتا ہے۔ بچے کے ذہن پہ موبائل سوار ہے، آپ پڑھائی کی بات کرتے ہو موبائل کی بات کرتا ہے، آپ اس کو اسکول جانے کی بات کرتے ہو موبائل کی بات کرتا ہے، آپ اسے بازار مارکیٹ میں کوئی چیز دینے بیچنے جاتے ہو وہ کہ موبائل لے کے دو مجھے، چونکہ اس کے ذہن پہ سوار ہے۔ آپ مہدویت آپ کے ذہنوں پہ سوار ہو جائے تاکہ آپ کا اصل ہم و غم بن جائے۔ اس لیے امام علیہ السلام نے اس دعا میں امامت و مہدویت کو ذکر کیا ہے۔ یہ مہدویت کے بنیادی تعلیمات ہیں، ارکان ہیں، محور ہیں مہدویت کے، جو میں ظاہر ترجمہ ہی معلوم نہیں کتنا وقت باقی ہے، ہے ابھی کچھ وقت، چند جملے اس دعا شریف کے آخری حصہ ہے اس دعا کا، جو انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان میں آپ پڑھیں گے۔ دعا کا آخری حصہ یہ ہے: اللہم وصل علی ولی امرک القائم المؤمل والعدل المنتظر۔ اے پروردگار، خود امام عصر فرما رہے ہیں، مومنوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ اس طرح دعا مانگا کرو، یہ سوچ بناؤ، یہ نظریہ بناؤ، یہ آئیڈیالوجی بناؤ، یہ فکر بناؤ اپنی، کہ آپ کے ذہنوں کے اوپر یہ چیز سوار ہو جائے۔ خدا سے مانگو کہ اے پروردگار، درود بھیج اپنے ولی امر پر، القائم المؤمل، قائم لقب ہے حضرت کا، اس کی تشریح عرض کیا کہ پہلے کی ہے، یہاں وقت نہیں، ہر جملے کو تفسیر و تشریح کی ضرورت ہے۔ المؤمل، وہ جو منبع امید ہے تمام عالمین کے لیے، مہدویت تنہا امید ہے بشریت کے لیے، نجات کے لیے۔ اگر یہ امید نہ ہو تو یہ حالات انسان کو نابود کر دیں، مایوسی چھا جائے، ہر طرف شیاطین کا سایہ ہے، شیاطین کے اس سائے میں بھی مومن پھر بھی پر امید ہے، کیوں کہ ایک منبع امید کا خدا نے رکھا ہوا ہے، اور وہ ہے المؤمل، امیدوں کا مرکز، امیدوں کا منبع۔ والعدل المنتظر، اور وہ عدل، وہ انصاف، وہ عدالت جس کا انتظار ہے، اے پروردگار اس پر درود بھیج۔ وحفہ بملائکتک المقربین، اے پروردگار ملائکہ مقربین سے اس کی تائید و نصرت فرما۔ وایدہ بروح القدس، اور روح قدس کے ذریعے اس کی نصرت و تائید فرما۔ یا رب العالمین، یہ دعا کا پہلا، اس آخری حصے کا پہلا جملہ ہے، اللہم اجعلہ داعیا الى کتابک، اے پروردگار اپنے اس ولی امر کو دائی بنا، دعوت دینے والا بنا کتاب کی طرف، قرآن کی طرف، نظام قرآن کی طرف۔ والقائم بدینک، اور اپنے دین کا قائم بنا اس کو، یعنی دین کو قائم کرنے والا، دین کا سہارا، دین کو قیام، نظام دین قائم کرنے والا بنا۔ حضرت کا جو لقب ہے قائم، وہ اس عنوان سے ہے کہ دین کو قائم کرنے والا، نظام میں دین کو اقامہ کرنے والا، اس وجہ سے حضرت کا لقب علی الاطلاق قائم بن گیا ہے، چونکہ عالمی حکومت نظام جہانی فقط حضرت نے قائم کرنا ہے، اس لیے یا حضرت کے زمانے میں قائم ہوگا۔ قائم بدینک، استخلف ہو فی الارض، یہ وہی آیت ہے سورہ نور کی، اس کو دعا میں بدل دیا، وہ وعدہ خدا، خدا سے دعا بنا دیا کہ خدایا اب دے وہ وعدہ۔ استخلف فی الارض، اے پروردگار اسے زمین کا خلیفہ بنا، پوری زمین کا، کم استخلفت الذین من قبلہ، جس طرح گزشتگان میں سے بعض کو تو نے بنایا ہے۔ مکن لہ دینا، اے پروردگار اپنے ولی کے لیے، جس کو تو نے ولی بنایا ہے لوگوں کا، جس کو اختیار سونپ دیے ہیں تمام انسانوں کے و مومنوں کے، اس کے لیے دین کو محکم و مستحکم و مضبوط بنا، ایسا محکم و مستحکم کہ کوئی آندھی اس دین کو ہلا نہ سکے، اس کے ذریعے سے دین کو اتنا مضبوط فرما۔ الذی ارتضیتہ لہ، جو تو نے دین پسند کیا ہے، ابدلہو من بعد خوفہ امنا، اے پروردگار خوف کے بعد، خطر کے بعد، نا امنی کے بعد امن قرار دے اور نظام امن برپا کر، یعبدو کا لا یشرک بک شیئا، تاکہ تیری عبادت کر سکے اور تیرا شریک کوئی بھی نہ ٹھہرائے۔ اللہم اعزہ واعزز بہ، اے خدا اس کو عزت عطا فرما اور اس کو ذریعہ عزت بنا، تو اس کو عزت دے، تو اس کو عزت عطا کر اور وہ امت کی عزت کا ذریعہ بن جائے۔ یا عزت میں تھوڑا سا ضرورت ہے وضاحت کی، ہر جملے کو ضرورت ہے، لیکن کچھ چیزیں چونکہ آبائی تفسیر یا آبائی معانی ہمارے ذہن میں ہیں۔ عزت ہم یہ کہتے ہیں کہ جس سے سارے ڈرتے ہوں، جس کی بات سارے مانتے ہوں، جس کو اٹھ کے سلام کرتے ہوں کہتے ہیں بڑی عزت ہے ان کی، چار چھ آدمی بازار میں معاشرے میں جانتے ہوں، سلام لے لیں، سلام کر دیں، جھک جائیں اس کے سامنے، جگہ دے دیں، اس کو کہتے ہیں یہ عزت ہے ہماری جو ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ یہ عزت نہیں ہے، اس کو عزت نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے عزیز ہے، ظاہر ہے کہ وہ عزت جو لوری ہے وہ تو نہیں ہے اللہ کے لیے، کہ اللہ کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، چار چھ آدمی سلام کرتے ہیں، جگہ دے دیتے ہیں، یہ تو نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے قابل تصور نہیں ہے ایسی عزت۔ منزہ ہے اللہ کی ذات۔ عزت توجہ فرمائیں، امام فرماتے ہیں کہ خدا سے عزت طلب کرو ولی امر کے لیے اور اعزاز طلب کرو۔ عزت یہ ہے کہ اے پروردگار اتنا محکم و مضبوط بنا اس کو کہ کوئی چیز اثر انداز نہ ہو اس کے اوپر، کوئی دھمکی، کوئی لالچ، کوئی رکاوٹ، کوئی چیز اس میں رسوخ نہ کر سکے، سرایت نہ کر سکے، رکھنا نہ کر سکے، ایسا مضبوط و مستحکم بنا۔ عزیز اس کو کہتے ہیں، عزیز جس کے ذات کے اندر کوئی بری صفت نہ جائے، برا خیال نہ جائے، یہ انسان عزیز ہے، صاحب عزت ہے، نہ کہ جس کو سارے اٹھ کے کھڑے ہو کے سلام کریں اس کی عزت ہے، وہ نہیں ہے عزیز۔ یہ فرعونیت بھی ہو سکتی ہے، یہ تکبر بھی ہو سکتا ہے، یہ رعونت بھی ہو سکتی ہے، چونکہ عموماً جبابرہ و جباروں کے لیے سارے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، سارے ان کو سلام کرتے ہیں، سارے ان کے سامنے گردنیں جھکاتے ہیں، لیکن وہ عزیز نہیں ہوتے۔ ذلیل ترین لوگوں کے لیے لوگ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کو عزت نہیں کہتے۔ اگر شک ہے حباب کے لیے پیش آیا ہوگا، آپ ظالم ترین فاسق فاجر شرابی انسان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوں گے، مومن بس اوقات مومن وہ مصلحتوں کی خاطر کرتا ہے، کسی فاسق و فاجر کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ صاحب آئے ہیں، یہ افیسر آئے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں عہدہ ہے، فلاں رینک ہے، فلاں شخص ہیں۔ مومنین کو کئی دفعہ کرنا پڑتا ہے یہ کام، شرابیوں کے لیے، جواریوں کے لیے، قماریوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے کرتے ہیں لوگ، یہ تو عزت نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں اٹھا آپ کے لیے، خوب نہیں اٹھا، آپ کی عزت پہ کوئی فرق نہیں پڑا، اس کو عزت نہیں کہتے اٹھنا بیٹھنا۔ عزت یہ ہے کہ اگر ایک برائی سامنے آئے اور وہ برائی آپ کو متاثر نہ کرے، آپ کو کھینچے نہیں اپنی طرف، آپ کے لیے کشش نہ ہو اس کے اندر، آپ عزیز ہیں۔ عزیز کہتے ہیں سلابت، سخت، اگر جیسے پتھر سخت ہوتا ہے اس کے اندر میخ ٹھونکے تو نہیں جاتی، مٹی میں چلی جاتی ہے، مٹی نرم ہے۔ ذلت نرمی کو کہتے ہیں، عزت سختی کو کہتے ہیں۔ ذلیل اسی وجہ سے ذلیل ہوتا ہے کہ ہر قباحت، ہر رذیلت، ہر فساد، ہر برائی اس کے اندر گھس جاتی ہے۔ ٹائل کے اوپر آپ پانی ڈالے نہیں جاتا، کیونکہ ٹائل عزیز ہے، سخت ہے، رطوبت نم نہیں جاتی ٹائل کے اندر، لیکن مٹی کے اندر چلی جاتی ہے، سیمنٹ کے اندر چلی جاتی ہے، چونکہ ذلیل ہے، نرم ہے۔ نرم ہے یعنی اس برائی کو یا اس قباحت کو جذب کر لیتا ہے اپنے اندر۔ ذلیل وہ ہیں جو پستی کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، عزیز وہ ہیں جو پستی کو اپنے اندر رکھنا کرنے نہیں دیتے، اپنے اندر آنے نہیں دیتے، وہ عزیز ہیں۔ جو لالچ میں آ جائیں ذلیل ہیں، جو لالچ میں نہ آئیں عزیز ہیں، چونکہ لالچ نہیں گھس سکی اس کے اندر۔ جن کو آسانی سے بیویاں ورغلا لیتی ہیں وہ ذلیل ہیں، اسی وجہ سے فارسی میں اچھا لفظ ان کے لیے ہوتا ہے زن ذلیل، زن ذلیل، وہ وسوسے کرتے ہیں ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ان کے تابع ہو جاتے ہیں زن ذلیل. عورتیں اسی طرح اگر شوہر کے اس میں آ جائیں, دام میں آ جائیں, فریب میں آ جائیں, وہ اس طرح ذلیل ہیں. عزیز, برائی نہ آئے تیرے اندر, قباحت نہ آئے تیرے اندر, رذیلت نہ آئے تیرے اندر, جرم نہ آئے تیرے اندر, ٹائل کی طرح ہو جا. جس طرح ٹائل کے اندر پانی نہیں جا سکتا, تیرے اندر برائی نہ جائے, اتنا سخت شفاف ہو جا. اللہ کے مقابلے میں نرم ہونا ہے لیکن برائی کے مقابلے میں سخت, یہ عزیز ہے. اللہم اعزہ, اے خدا عزیز بنا اس کو. کوئی خطر, کوئی دشمن, کوئی آفت, کوئی غزن, کوئی شر اس کی حریم و اس کی محضر و بارگاہ تک نہ پہنچ سکے. وَأَعْزِزْ بِهِ, اور اس کے ذریعے سے باقیوں کو عزت عطا فرما, مومنین کو و امت کو عزت عطا فرما. خب اب عزیز پتہ چل گیا کہ امت کی عزت امامت سے ہوتی ہے, امامت کے بغیر کبھی کوئی عزت پر نہیں پہنچ سکتا. مال عزت تک نہیں پہنچاتا, تعلقات عزت تک نہیں پہنچاتے, عزت کا دروازہ و خزانہ امامت ہے. اعزہ واعزز بہ وانصرہ وانتصر بہ, اے خدایا ناصر بن اس کا, وانتصر بہ اور اس کے ذریعے امت کی نصرت فرما, اس کو ذریعہ نصرت فرما. وانصرہ نصرا عزیزا, اسے نصر عزیز بہت ہی پرسلابت نصر عطا فرما. وافتح له فتحا یسیرا, اور بہت ہی آسان گشایش فتح اس کے لیے مقرر فرما. وجعل له من لدنک سلطانا نصیرا, اے پروردگار اپنی جانب سے بہت روشن و واضح دلیل و برہان اس کی حقانیت کے لیے پیش فرما. اللہم اظہر بہ دینک, اے خدا اپنے دین کے نصرت, ظہور ظہر پشت کو کہتے ہیں, ظہیر جو پشت پشتیبانی کرے, پشت پر ہو, مدد پہنچائے, نہ پشت سے خنجر مارے, جو پشت مضبوط رکھے انسان کی. جس طرح ہوتا ہے کہ میں آگے جاتا ہوں, میری پشت پہ رہنا محاورہ ہے, کنایا ہے, یعنی مدد کرنا میری. دین کو پشتیبان کی ضرورت ہے. اے پروردگار اپنے ولی امر کو دین کا پشتبان بنا. اظہر بہی دینک و سنت نبیک, نبیک اے پروردگار اپنی سنت, اپنے نبی کی سنت کا اس کو ظہیر و مددگار بنا. حتی لا یستخفی بشیئن من الحق مخافت احد من الخلق, اس طرح سے اس کو مددگار و مضبوط فرما کہ کسی مخلوق کے خوف سے, توجہ فرمائیں یہ بہت اہم جملہ ہے, کسی مخلوق کے خوف سے ذرا برابر حق مخفی نہ رہ جائے. اتنا مضبوط بنا اس کو, اتنا طاقتور بنا اس کو, کسی مخلوق, وہ مخلوق امریکہ ہو, وہ مخلوق پورا نیٹو ہو, وہ مخلوق یورپی یونین ہو, وہ مخلوق ساری عرب دنیا ہو, وہ مخلوق سہیونسٹ ہو, وہ مخلوق کوئی بھی ہو, شرق میں ہو, غرب میں ہو, وہ مخلوق عوام ہو, وہ مخلوق انجمن ہو, وہ مخلوق کوئی پیسے والا ہو, وہ مخلوق حکومت ہو, وہ مخلوق کوئی جابر سلطان ہو, وہ مخلوق کوئی بھی ہو, آج آپ کو پتہ ہے حق مخفی ہے. کس کے خوف سے؟ مخلوق کے خوف سے حق مخفی ہے. تشیعوں کے یہاں تقیہ کا عقیدہ ہے کہ دشمن سے جب خوف ہو جان کا, اس وقت کچھ چیزیں آپ پنہان رکھ لو, مخفی رکھ لو, ختم نہیں کرنا, ڈیلیٹ نہیں کرنا, صرف ان کو مخفی رکھنا ہے. بس ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, تقیہ میں دین ڈیلیٹ کر دیا, صاف کر دیا, میں حالت تقیہ میں وہ بے دین بن جاتے ہیں. تقیہ میں بے دین نہیں بننا, دین رکھنا ہے لیکن دین کو دوسروں کی نگاہوں سے مخفی رکھنا ہے, اور وہ دوسرے دشمن ہیں. لیکن عملی طور پر آپ گواہ ہیں, بتائیے عملی طور پر شیعہ آج دشمن سے نہیں ڈرتے. خوب الحمدللہ آہستہ آہستہ خوف و جھجک نکل رہی ہے, بے خطر وہ بے باک ہوتے جا رہے ہیں, ڈر نکل رہا ہے آہستہ آہستہ. ابھی بھی ہوں گے کچھ ڈرتے ہوں گے, لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ اب چھوٹے بچے بھی نہیں ڈرتے, چونکہ انہیں پتا ہے خوب یہ پرخطر زندگی میں رہنا ہے. لیکن ایک چیز سے بہت ڈرتے ہیں, عوام سے. اگر ایک عالم خطیب ممبر پہ آ کے بیٹھے اور اسے کہو حق بیان کرو، نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ تقیہ ہے اس کا. کس سے؟ دشمن سے نہیں، سامنے بیٹھے ہوئے سے، شیعوں سے، مومنین سے. مومنین کے ڈر سے بات نہیں کرتا، مومنین کے خوف سے بات نہیں کرتا. خوف اتنا شدید دہشت طاری ہے، بات نہیں کرتے. کہتے نہیں پروپوگنڈا ہوگا، بدنام کریں گے، تہمت لگائیں گے، گالی دیں گے، مجلس خراب کریں گے، بلائیں گے نہیں، ڈسٹرب کریں گے، فیس نہیں دیں گے، بزنس خراب ہوگا، کاروبار خراب ہوگا. یہ سب خوف ہیں. یہ کب ختم ہوں گے؟ یہ ان حرکتوں سے ختم نہیں ہوں گے جو ہم کر رہے ہیں. یہ ختم ہوں گے نظام امامت سے، حق کی حکومت سے. نظام ولایت میں آ کر حق کو اظہار کا موقع ملے گا. کیوں؟ کہ نظام ولایت ہی اتنا مستحکم ہوگا کہ خلق کے ڈر سے حق ذرا برابر مخفی نہیں رہے گا. چونکہ خلق کا خوف نہیں ہوگا، صرف خالق کا خوف ہوگا، صرف اللہ کا خوف ہوگا. اس جملے پہ توجہ فرمائیے. اللہم اظہر بہی دینک، اے خدا اپنے دین کی مدد فرما، مضبوط فرما، اس کے ذریعے مدد فرما. وسنت نبی حتی لا یستخفی بشیء من الحق، ذرا برابر شیء برابر حق مخفی نہ رہ جائے. مخافت احد من الخلق، تیری مخلوق میں سے کسی کے خوف سے ذرا برابر دین مخفی نہ رہ جائے. اگر اس ہستی کا تائید نہ ہوئی، پشتیبانی نہ ہوئی، امامت کا نظام نہ ہوا، دین سارا ہی مٹ جائے گا. آدھا یا میں کہوں ایک کوارٹر دین دشمنوں کے خوف کی وجہ سے مٹ جائے گا، اور باقی ماندہ دوستوں کے خوف سے. اس وقت تشیع میں دوستوں کا ڈر زیادہ ہے دشمنوں کے ڈر سے. آپ علماء شیعہ دیکھ لیں، انہیں پوچھے جا کے کس سے ڈرتے ہو، کہتے ہیں شیعوں سے، مومنوں سے ڈر لگتا ہے. خصوصاً جو اہل ممبر ہیں وہ جانتے ہیں. آپ کو تجربہ نہیں ہے شاید جو میں بات کر رہا ہوں، وہ آپ کی تصدیق بھی پتہ نہیں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، لیکن جس دن آپ دیکھیں عملی نمونہ تو آپ کو پتا چلے گا کہ ممبر پہ بیٹھ کر حق بیان کرنا کتنا دشوار کام ہے دوستوں کے خوف سے. اس کے بعد ہے دعا. اب امام دعا سکھا رہے ہیں. دعا یعنی سوچ بنا رہے ہیں، تفکر بتا رہے ہیں، شخصیت ہماری بنا رہے ہیں. امام فرما رہے ہیں مجھے پتا ہے تاغوتوں کے دوران رہ کر تو یہ تمہاری سوچ نہیں ہے. تم کیا مانگتے ہو؟ نوکری، تاغوت کی نوکری، تاغوت کا لائسنس، تاغوت کے اندر ترقی، تاغوت کے نظام میں بہتری، تاغوت کے نظام میں کوئی میری جگہ بنے، ایڈجسٹمنٹ، یہ تمہاری دعائیں ہیں. چونکہ روزانہ دعائیں آپ جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہو وہ امام عصر مشاہدہ کرتے ہیں، ساری دعائیں پڑھتے ہیں کہ یہ کیا مانگتے کیا ہیں، طلب کیا کر رہے ہو. وہ آتے آ کر کبھی ہمیں کہتے ہیں مولانا دعا کریں. کیا دعا کریں؟ یہ بیٹا گیا ہے ادھر فلاں سمگلنگ کے لیے، دعا کریں کہ بس یہ سفر اس کا پکڑا نہ جائے، یہ دعا کریں. امام کا واسطہ دیں کہ ہمارا بچہ پکڑا نہ جائے. یہ فلاں کام کر رہے ہیں ابھی، یہ دعا کریں. یہ مثلا کسی کو چکر دے رہے ہیں، ہم دعا کریں کہ وہ سمجھے نہیں ہمارا چکر کیا ہے. ملاوٹ والی چیز بیچ رہے ہیں، بک نہیں رہی ہے، دعا کریں نکل جائے ذرا بازار میں، مارکیٹ میں آ جائے. یہ ہماری دعائیں ہیں. خوب یہ دعائیں بتاتی ہیں کہ تمہاری سوچ کیا ہے. تم تو امامت کی طرف سوچ ہی نہیں رہے ہو، آپ تو یہی جگہ بنانے کے چکر میں ہو. آپ یہ نہیں کہہ رہے ہو کہ اے پروردگار ہمیں امام حسین کا ساتھی بنا. آپ کہہ رہے ہو یہ یزید کے نظام میں ہی کوئی جگہ مجھے بھی دے دے کرسی. آپ یہ نہیں کہہ رہے ہو کہ علی آ جائے. آپ کہتے ہو یہ معاویہ کے ساتھ تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے میری، یہی بھی کوئی مجھے بھی مل جائے، عہدہ مل جائے، رینک مل جائے. وہ تفکر نہیں ہے تمہارا، سوچ نہیں ہے تمہاری. اب دعا جب صبح شام مانگو گے سوچ بھی بن جائے گی. دعا مانگا کرو ہمیشہ، یہ دعا ایک قنوت بناؤ اپنی. اے مومنین، دعا ایک قنوت میں یہ دعا پڑھا کرو. یہ اسی دعا کا حصہ ہے، امام عصر کی دعا ہے، تعلیم دے رہے ہیں. یہ خود ایک مستقل دعا ہے، ہر جملہ ایک مستقل دعا ہے. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، اے خدا امام عصر بتا رہے ہیں کہ یہ دعا مانگو، اللہم انا نرغب، و اے پروردگار ہم رغبت رکھتے ہیں شدید، چاہت رکھتے ہیں بہت شدید، خواہش رکھتے ہیں بہت شدید. اب توجہ فرمائیں، ہماری ترجمانی نہیں ہو رہی، ہماری فکر بنائی جا رہی ہے، چونکہ ہم تو یہ نہیں سوچتے. ہم کب سوچتے ہیں یہ باتیں؟ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، اے پروردگار حکومت کریمہ کی شدید خواہش رکھتا ہوں، حکومت اسلامی امامت کی شدید رغبت رکھتا ہوں، بے چین ہوں اس کے بغیر، بے تاب ہوں اس کے بغیر، بے کل ہوں اس کے بغیر. ان نرغب الیکا، شدید رغبت میرے اندر پائی جاتی ہے، اے پروردگار حکومت الہی، نظام الہی و نظام امامت میں. تو عز بہ الاسلام و اہلا، وہ حکومت و دولت جس کے ذریعے اسلام کو عزت ہو، و اہلا اور اہل اسلام کی عزت ہو، مضبوط ہو. و تذل بہ النفاق و اہلا، اور اے پروردگار جس کے ذریعے سے نفاق و منافق ذلیل ہو و سرنگون ہو. و تجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک، اور اے پروردگار ایسی حکومت جس میں میرا بھی ایک کردار ہو، وہ چاہیے، نہ کہ جس میں میں صرف غنیمت خور ہوں، کھانے والا ہوں، نہ، جس میں میں لوگوں کو تیری اطاعت کی طرف دعوت دینے والا بنوں. والقادت الی سبیلک، اور لوگوں کو تیری راہ پر لانے والا رہنما بنوں. وترزقنا بہا کرامت الدنیا والآخرہ، اور اے پروردگار ایسی حکومت جس کے ذریعے تو ہمیں دنیا و آخرت کی کرامت و شرف عطا فرما. اللہم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. خوب یہ دعا آپ نے سنی عزیز من، یہ ہماری سوچ بنانے کے لیے. ہم تو کبھی بھول کے بھی یہ دعا نہیں مانگے کہ خدایا ہمیں دولت اسلامیہ عطا فرما. ہم اسی دولت طاغوت میں جگہ مانگتے ہیں اللہ سے، یہاں جگہ دے، اس میں ہمیں فٹ کر، مجھے، میری نسل کو، میری اولاد کو، میرے جاننے والوں کو، میرے دوستوں کو یہاں فٹ کر. امام فرما رہے ہیں کہ نہ، اللہ سے دعا مانگو کہ رغبت رکھتا ہوں دولت کریمہ اسلامی میں، جو اسلام کو سربلند کرے و مسلمین کو، جو کفر و طاغوت و نفاق کو سرنگون کرے جس میں وہ ذلیل ہوں. عزیزان ایمان، آج جتنے جتن کر لو، جتنا ظلم ہو رہا ہے، تشیع پورے عالم میں محاصرے میں ہے، فقط تشیع. باقی اس کو کہتے ہیں کہ یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں، یہ اگر ہو رہا ہے مثلا کسی ملک میں دوسروں کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، تو وہ جنگ کا ایک قانون ہوتا ہے کہ جنگ میں جب آپ ٹارگٹ مارتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ سائیڈ میں جو ٹارگٹ نہیں ہوتے وہ بھی ہٹ ہوتے ہیں، اور یہ قانون ہے، یہ نہیں بچایا جا سکتا. آج تک کوئی جنگی فارمولہ ایسا کسی نے کشف نہیں کیا کہ جب آپ ٹارگٹ ہٹ کریں تو ساتھ میں اس کے پہلو میں دائیں بائیں آگے پیچھے اس پر اس کا کوئی نقصان نہ ہو. ظاہر ہے فصلیں تباہ ہوں گی، مال مویشی ہے وہ مر جائیں گے، بے گناہ لوگ بھی مر جائیں گے جو ٹارگٹ نہیں ہے، ان کو بھی بالآخر صدمہ پہنچے گا، اور یہی کام ابھی ہو رہا ہے. اصل ٹارگٹ شیعہ ہے، یہ باور کر لیں آپ، یقین جان لیں آپ. ہماری ذہنی کیفیتیں معلوم نہیں کس وجہ سے ایسی ہیں کہ ہمیں ان چیزوں پہ یقین دیر سے آتا ہے جن پر جلدی آنا چاہیے، اور ان چیزوں پہ جن میں ہمیں نہیں آنا چاہیے یقین، ان میں بہت جلدی یقین آ جاتا ہے. آپ یقین کر لیں کہ فقط جتنے بحران فتنے دنیا میں کسی بھی جگہ ہیں، ان کا ہدف تشیع ہے، شیعہ ان کا ہدف ہے، اصل ٹارگٹ یہ ہے ان کا. اس ٹارگٹ کی خاطر جب وہ آتے ہیں، اقدام کرتے ہیں، لشکر بناتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو ان کو ٹارگٹ کے دائیں بائیں بھی کچھ نقصان تحمل کرنا پڑتا ہے، اور وہ اس کا مارجن رکھتے ہیں. آپ یہ طالبان اور یہ دہشت گردوں کے بیانات آئے دن سنتے رہتے ہیں، جب انہیں پوچھتے ہیں صحافی یا دوسرے ان کے اپنے لوگ کہ بھائی یہ بے گناہوں کو کیوں مارتے ہو، تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ٹارگٹ نہیں ہوتے، یہ ساتھ میں ہدف کے سائیڈ ایفیکٹس میں یہ شامل ہوتے ہیں، یعنی ہم ان کو نہیں ٹارگٹ کرتے لیکن یہ ہو جاتے ہیں ساتھ، اور یہ جائز ہے ہمارے لیے، وہ اپنے لیے جواز کے قائل ہیں کہ یہ ہو جاتا ہے. دشمنان تشیع و دشمنان اسلام کے واضح ہیں کون ہیں، غربی، عربی اور عبری، سیونسٹ، عرب، نادان و جاہل آل سعود کی سرپرستی میں، اور امریکہ کی سرپرستی میں مغرب، انہوں نے تشیع کے خلاف محاذ بنایا ہے، تشیع کو نابود کرنا ہے، محو کرنا ہے، نظام ولایت و امامت کو محو کرنا ہے، سارا منصوبہ یہی ہے، باقی اس کے ارد گرد حاشیے ہیں جن کا شکار دوسرے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کس طرح تحفظ کرنا ہے، کیسے بچانا ہے، تشیع کیوں مٹانا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ پہلے پڑھ لیا ہے، تشیع وہ مکتب ہے جس کے اندر اس کے امام نے اور قرآن نے ان کو عالمی حکومت کے قیام کا حکم دیا ہوا ہے، جن کو اللہ کا وعدہ ہے، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ۔ اب یہ تشیع کا منشور ہے، یہ انہوں نے پہلے پڑھ لیا، انہوں نے پہلے پڑھ لیا، انہوں نے ایسے اسٹڈی سرکل بنائے جنہوں نے یہ ڈھونڈ کے یہ عبارتیں اور دعائیں اور یہ سب کچھ ریسرچ انسٹیٹیوٹ یونیورسٹیوں میں اور مستقل سیاسی اداروں میں بنے ہوئے ہیں جو صرف تشیع کی تعلیمات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ آگاہی سے عرض کر رہا ہوں، کوئی گمان سو سے نہیں عرض کر رہا، باقاعدہ اپنی رپورٹس نکال کے دیتے ہیں کہ تشیع کے اندر کیا کیا ہے۔ ڈھونڈ لیا انہوں نے، پوٹینشیل تشیع کا کشف کر لیا، اور سب سے مضبوط ترین چیز جو تشیع کے اندر ان کو ملی، جو ان کے نظام سے بالکل سامنے ٹکراتی ہے، وہ ہے تشیع کے پاس مہدویت، ڈاکٹرین مہدویت کی، نظام مہدویت و امامت پورے عالم و جہان کے لیے۔ وہ بھی اپنا ورڈ آرڈر لے کر آئے، ان کے پاس بھی عالمی نظام ہے، ان کے عالمی نظام کے سامنے صرف ایک عالمی نظام ہے، اس لیے اس عالمی نظام کا پہلے صفایا کیا جائے تاکہ ان کا عالمی نظام قیام پذیر ہو جائے۔ ظاہر ہے رسوماتی مذہب اور آبائی سوچ والوں کے لیے یہ اجنبی دین ہے، یہ جو دعائے افتتاح میں ہے، یہ جو امام عصر کا دین ہے، یہ امامت، یہ اجنبی ہے، یہ پتہ نہیں کس دنیا کی بات ہو رہی ہے، ہم نے تو نہیں سنا۔ ایک جملہ جو نکلتا ہے ایسے افراد کے منہ سے، یہ تو آج تک ہم نے یہ نہیں سنا، خوب نہیں سنا، میں بھی کہتا ہوں نہیں سنا، چونکہ سنانے والا ہی کوئی بھی نہیں تھا، کوئی آیا سنانے والا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان فآمنا، اے پروردگار ہم نے سنا ہے، ایک منادی ندا دے رہا تھا، اے لوگوں مومن ہو جاؤ، ہم مومن ہو گئے، لیکن وہ منادی ابھی پاکستان نہیں آیا، وہ سنائے ہمیں اصل دین، پھر ہمیں بھی باور ہو جائے گا کہ یہ ہمارا دین ہے، اصل دین ہے، عالمی نظام ہے مہدویت، عالمی نظام ہے امامت، جس کا وارث شیعہ ہے، جس کی وراثت تشیع کے پاس ہے، وہ امین شیعہ ہے، اس لیے شیعہ ختم ہونا چاہیے، باقیوں کے پاس نہیں ہے، باقیوں کے پاس مذہب بھی ایسا ہے، تفکر بھی ایسا ہے کہ وہ کسی بھی طاغوت کے غلام بن سکتے، چونکہ ان کے ہاں ہے السلطان ذل اللہ، حاکم جیسا بھی ہو، فاسق و فاجر، وہ اللہ کا سایہ ہے تمہارے سروں کے اوپر، آل سعود اللہ کا سایہ ہے، یو اے ای کا حاکم اللہ کا سایہ ہے، کویتی شیخ اللہ کا سایہ ہے ان کے سروں کے اوپر، صدام اللہ کا سایہ، چونکہ مذہب ان کو بھی بتا رہا ہے کہ طاغوت اللہ کا سایہ ہوتا ہے، لیکن تشیع کو دین قرآن کیا بتاتا ہے کہ نہ، طاغوت خدا کا دشمن ہوتا ہے۔ تشیع واحد مکتب ہے جس کے اندر گنجائش نہیں ہے طاغوت پرستی کی، اور یہ پوٹینشیل انہوں نے پڑھ لیا ہے۔ ظاہر ہے رسوماتی تشیعوں میں یہ مطلب نہیں ہے، وہ آبائی سلسلہ ہے، رسومات یہ تعلیمات ائمہ ہدا ہیں، قرآن جن کے اندر موجود ہے اور دعائیں جن کے اندر موجود ہیں۔ خب عزیز من، اتنا اہم موضوع ہے مہدویت و امامت، جس سے ہم بالکل لا تعلق، اور ہم نے ذہن میں یہ رکھا ہوا ہے کہ ہم یہاں امام کا نام لینے والے، امام کو پرسا دینے والے، امام کے بس یہ کافی ہے، اتنا تعلق امامت سے کافی ہے، ائمہ کو بھی اس سے زیادہ نہیں چاہیے، اور ہم بھی اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، بھلے زندگی ہم نے گزارنی ہے، کاروبار ہم نے کرنا ہے، تعلیم ہم نے لینی ہے، بچے ہم نے پڑھانے ہیں، سیاست ہم نے کرنی ہے، وہ سب یہاں پاکستان میں ایک سے ایک بڑی پارٹی موجود ہے، ان کے ساتھ مل کر کریں گے۔ امامت تبرک کے لیے ہے، ثواب کے لیے ہے، التماس دعا کے لیے ہے، طلب حاجت کے لیے ہے، اور ان چیزوں کا رائے حل ہے۔ نہ عزیز من، امامت زندگی کی زمامت کا نام ہے، زعامت کا نام ہے، امامت امام یعنی تیری زندگی کا مکمل اختیار رکھنے والا الہی نمائندہ جس کو خدا نے تیری زندگی سپرد کر دی ہے. تو ہر ایک کے سائے میں نہیں رہ سکتا. جیسے ہر چیز کھا نہیں سکتے, کھا سکتے ہیں آپ ہر چیز؟ ادھر ابھی کوئی چیز پکا کے لے آئے آپ کے سامنے رکھیں, اگر کہہ دیں جی کہ یہ غیر حلال شے ہے, کہیں جی کھاؤ بسم اللہ کرو, کھانے کا ٹائم ہے, افطار کا ٹائم ہے, کھاؤ بڑی لذیذ ہے, نہیں کھا سکتے. کیا رجے بھائی کیوں کھائیں, کیا پیٹ خراب ہوگا؟ نہیں, پیٹ خراب نہیں ہوتا. حرام چیزیں جو اس وقت بہت سارے فوڈ سینٹر بنا کے دے رہے ہیں, میک ڈونلڈ اور دوسرے, وہ گدے شیخوپورہ لاہور گجرانوالہ میں گدے پک رہے ہیں, آج تک کسی کا پیٹ خراب نہیں ہوا. شاید پیٹ اور مضبوط ہوتا ہے گدے کا گوشت کھانے سے, اور زیادہ ٹف ہوتا ہے, پیٹ خراب نہیں ہوتا. پھر کیوں نہیں کھاتے؟ کہتے ہیں منع ہے, شریعت میں منع ہے. تو شریعت میں فقط یہ چٹنی منع ہے تیرے لیے؟ شریعت میں فقط یہ ایک انگلی ڈبو کے منہ میں چوسنا منع ہے تیرے لیے؟ یہ ایک گھونٹ فقط شریعت نے منع کیا ہے؟ شریعت نے تو تیرے لیے بہت کچھ منع کیا ہے. شریعت نے تیرے لیے نظام منع کیا ہے, طاغوتیت کو منع کیا ہے, حکومتوں کو منع کیا ہے, حکمرانوں کو منع کیا ہے, تعلقات کو منع کیا ہے, وہ سارے جائز قرار دیے ہیں. چٹنی نہیں کھاتا تو نو مینو بباز و نکفر و بباز, کچھ دین لے لیا کچھ چھوڑ دیا. جیسے اس مومن کے بقول کے ایک یہاں سے گیا مومن جرمنی میں, انہوں نے دعوت کی ان کی, جرمنی دعوت کی, اور اس میں خنزیر بھی تھا اور اس میں شراب بھی تھا اور اس میں سب تھا. یہ جو نیا مومن پاکستانی گیا تھا, اس نے جب انہوں نے بتایا کہ یہ خنزیر ہے تو اس نے وہ لا حول ولا قوا کہہ کر پلیٹ ڈونگا پیچھے کیا اور شراب کی بوتل آگے کر کے اس نے کہا کہ یہ کیا حرام مجھے کھلا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ حرام ہے تو وہ حلال ہے مجھے اٹھایا ہے تو نے, وہ بھی تو حرام ہے, تو وہ بھی حرام ہے. اگر چند چھوٹی چھوٹی چیزیں حرام چھوڑ کے اور بڑے بڑے حرام مرتکب ہو جائیں, اس سے تو انسان حرام سے نہیں بچتا. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ داڑھی مونچھ پر امر بالمعروف کر کے اور طاغوت کے بارے میں چپ رہے کہ تم یہ سمجھو کہ امر بالمعروف ہو, غلط فہمی میں مبتلا ہو. ریڑھی والے کو کہو او بھائی صحیح تو لو, خبردار ملاوٹ نہیں کرنا. بےچارے دودھ والے کو اس سے زبردستی آپ یہ کام لے کے 2 روپے میں اسے چھین لو, اسے سارا دن ریڑھی والے کو سکھاؤ, لیکن جو جابر حکمران ہے اس کے سامنے کلمہ حق نہ کہو. اور پھر ہم خوش ہوں جی ہم امر بالمعروف کر رہے ہیں. امام فرماتے ہیں نا, اوپر سے شروع کرو, اوپر سے شروع کرو, نیچے خود ٹھیک ہو جائے گا. چھوٹی غلطی ہے خود ٹھیک ہو جائے گی, جب بڑی غلطی ٹھیک ہو جائے. حکومتیں ٹھیک کرو, تمہارے گلی محلے کے مسائل خود ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ تعالی نے نظام امامت ذہنوں میں رکھنے کے لیے نہیں بنایا, رغبت کے لیے بنایا کہ رغبت پیدا کرو اس نظام کے اندر. افسوس ہے رغبت نظر نہیں آتی, اور اس سے زیادہ افسوس ہے کہ جب امامت کی بات کی جائے تو باقاعدہ شیعہ نام نہاد باز امامت کے مقابلے میں باقاعدہ مقاومت کرتا ہے, دفاع کرتا ہے طاغوتیت کا, ترجیح دیتا ہے طاغوتیت کو, رد کرتا ہے. آپ باور کریں گے, ایک مولانا نے امامت کے نظریے کو رد کیا کہ امامت کا نظریہ اس زمانے کے لیے نہیں ہے. شیعہ مولانا نے رد کیا کہ نہیں ہے, اس زمانے کے لیے ہے ہی نہیں, اس زمانے کے لیے جمہوریت ہے, یہ بہترین اسلامی نظام ہے. یہ مولانا ہے جس نے مال امام کھا کے کتاب لکھی ہے. امام فرماتے ہیں رغبت پیدا کرو. یہ امام عصر, امام جو اس وقت زمانہ غیبت کے امام ہیں, فرما رہے ہیں اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بہا الاسلام و اہلا و تذل بہا النفاق و اہلا و تجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک و ترزقنا بہا کرامت الدنیا والآخرہ. صلوات پڑھیے محمد والے ظاہر. اذان کا وقت قریب ہو گیا ہے, تیاری کریں مومنین وضو نماز کے لیے.